أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبین الطاهرین مظلومین المحسومین ولغنۃ اللہ دائمۃ الباقیہ وعلا اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج بھی مجلس کی ابتدا میں میں اور آپ مل کر ایک مرتبہ سب مل کے اپنی آوازوں کو ملا کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
بآواز بلند نعرہ صلوات
اللہم صل علی
میزان الہی کے عنوان کے تحت آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. آج بھی مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کریں گے. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے, اور وہ خلق کرنے والا ہم سے بے پرواہ نہیں ہوا, وہ خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے. ہر لمحہ اس کی نظر ہم پر ہے, اور اس کو پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے کہ تم میرا شکر کیا کرو. بارالہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے, مگر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. آئیے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت, نعمت عظمیٰ ولایت علی ابن ابی طالب, ولایت آل محمد پر ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں ان کے دامن سے منسلک کر دیا, اور جو منسلک کر دیا ہے تو پوری زندگی خدا ہمیں ایمان پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا, اور دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دی. رب ذوالجلال کے اسم کا تذکرہ کروں گی. روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کا ایک اسم پیش کر رہی ہوں, کیونکہ وہ خدا اتنا بابرکت ہے, وہ جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. دیکھ تو رہا ہے مگر کیسے دیکھ رہا ہے, دیکھنے کے بھی انداز ہوتے ہیں, کوئی جلال میں دیکھتا ہے, کوئی حیرت میں دیکھتا ہے, مگر یہ وہ خدا رحمان و رحیم ہے جو ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے, جو ہمیں فضل و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور اتنا بابرکت ہے کہ اس کے اسم میں اتنا اثر ہے کہ اگر اس کے اسم کو ہم اس کے بتائے ہوئے اس کے بھیجے ہوئے معصومین کے حکم کے مطابق پڑھیں تو خدا ہماری زندگیوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. آج مجھ سے خاتون نے ایک مومنہ نے پوچھا کہ جو آپ عدد بتاتی ہیں تو اتنا ہی پڑھیں یا اس سے زیادہ کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ تو میرا جواب یہ دیکھیے, آل محمد جانتے ہیں کائنات میں کیا کیا ہے, آل محمد جانتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. ہم جتنا ذکر خدا کریں گے اجر و ثواب تو پائیں گے, لیکن جب معصومین کہتے ہیں نا فلا اسم اتنی دفعہ پڑھو, فلا اسم اتنی دفعہ پڑھو تو یہ مصیبت حل ہوگی, تو ہمیں اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے, کیونکہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اپنی حاجت تک پہنچ جائیں گے. خزانے کا پتہ ہو زمین پہ اتنے قدموں کے بعد ہے اور ہم اتنے قدموں کے بعد خدائی نہ کرے آگے بڑھ جائیں تو خزانہ نہیں ملے گا, پیچھے رہ جائیں تو خزانہ نہیں ملے گا. تو اگر ہم حاجتوں کے خزانے چاہتے ہیں تو ہمیں آئمہ معصومین کے حکم کے مطابق ذکر الہی کرنا ہوگا. میں نے چاہا کہ اس بات کی وضاحت, اگر کسی اور کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو بات کی وضاحت ہو جائے. آج اس اللہ کے ذکر, اللہ کے نام کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی, وہ ہے الباغسو. البا بے اور الف کے ساتھ پھر عین اور سے کو ملا لیجئے, الباغسو. یہاں جو آنے والا مجمع ہے میرے دل کو پورا یقین ہے سب صاحبان علم ہیں, آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں فرق کیا ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں تو سین سواد میں کوئی فرق نہیں ہوتا, پہچان جاتے ہیں, اردو ہماری زبان ہے. مگر عربی زبان ایسی ہے کہ سین کا الگ مخرج ہے, سواد کا الگ مخرج ہے, زال کا الگ مخرج ہے, زے کا الگ مخرج ہے. تو آج میں نے نام لیا الباغسو. الباغسو میں عین بھی ہے. اب اگر آپ اردو کی طرح پڑھیں گے تو الباغسو, اردو کی طرح تو ہم اس طرح بولتے ہیں نا, عین کی آواز ہم حلق سے نہیں نکالتے نا, تو اگر ہم الباغسو پڑھ جائیں گے تو پھر وہ اثر نہیں ہوگا جو امام نے بتایا ہے. تو کوشش کیجئے گا, الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں تجوید کو, کہ تجوید میں عین کو ذرا حلق سے نکالنا ہو تو حروف حلقی ہیں چھ, ان میں سے ایک عین بھی ہے. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے الباغسو, عین کو یہاں سے نکالیں گے, مشکل نہیں ہے. اب بار بار پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی. جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, عالمین میں بھی عین ہے, تو اگر ہم تجوید کو جانتے نہیں جانتے تو پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری نماز کا مخرج بھی صحیح ہو جائے اور جب اللہ کا نام لیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے لیں. تو امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر, اب امام نے یہ نہیں کہا سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ, کوئی یہ پریشان ہو جائے, بس امام نے کہا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی 100 مرتبہ اللہ کا اسم الباغسو 100 دفعہ پڑھے, الباغسو الباغسو, تو جو 100 دفعہ اللہ کا یہ ذکر پڑے گا, اگر گناہ کرنے کے سبب اس کا دل مردہ بھی ہو گیا ہے تو الباغسو پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم اور آپ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی اہم رات ہے, شب قدر ہے, شب معراج ہے, شب جمعہ ہے, پتا ہے کہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کا بہت ثواب ہے, مولا نے کہا ہے پڑھو, شب جمعہ زیادہ امام حسین نہیں چھوڑنی چاہیے, ارادہ ہے پڑھیں گے, مگر پھر کیا ہوا دعائے کمیل رہ گئی, کبھی زیادہ امام حسین رہ گئی, کبھی جمعے کے دن دعائے نذبہ رہ گئی. ایک بات یاد رکھیے گا, معصوم کہتے ہیں جب بھی تم سے نیکی کی توفیق چھن جائے سمجھ جانا اس نیکی کی توفیق چھننے کا سبب تمہارے گناہ ہیں. اور گناہ کرتے کرتے دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم کچھ نیکیوں کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر انجام نہیں دے پاتے, کیونکہ توفیق چھن گئی ہے. اللہ توفیق نہ دے تو ہم اس فرش عزا پہ نہیں آ سکتے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھے ہیں. تو بس اگر جب گناہ کرتے کرتے دل مردہ ہونے لگے, نیکیاں انجام نہ پائیں, توفیق الہی چھننے لگے, اس کا سبب یہ کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے. کبھی گناہ کر کے یہ نہ احساس ہو کہ فوراً توبہ کرے, کبھی کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو گناہ سے نفرت نہ پیدا ہو. یہ تمام علامتیں میں نے اس لیے ڈیٹیل میں بتائیں, یہ سب وہ وجوہات ہیں کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو 100 دفعہ رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر الباغسو پڑھیں گے تو پروردگار عالم دل کو زندہ کر دیتا ہے. دیکھیں جب انسان گناہ کرنے لگے نا, اللہ ہر عمل کی جزا اور ہر گناہ پہ سزا دینے کا حق رکھتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ورنہ میرا مجلس کا عنوان رہ جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کی سزا دینے کے لیے میں قیامت کا انتظار نہیں کروں گا, معصوم نے کہا ہے دنیا ہی میں دوں گا. اور اگر نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ اسی دنیا میں ہمیں جزا دیتا رہتا ہے. لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شاعر کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو آٹھویں امام کے زمانے میں تھا, دبل ابن خزائی. مجالس میں سنتے ہیں, 17 سفر کو آپ سنیں گے. دبل ابن خزائی نے جو امام حسین پر مرثیے پڑھے ہیں, بہترین اشعار ہیں, اور امام رضا اس کو اپنے گھر بلاتے تھے اور امام رضا کے سامنے امام حسین کا مرثیہ پڑھتا تھا. جب مرثیہ پڑھتا تھا گریا ہوتا تھا, اور پھر امام اس کو مرثیہ پڑھنے کے بعد اپنا جبہ, اپنا لباس, اور امام نے کچھ سکے جس پر امام رضا کا نام لکھا تھا وہ اس کو تحفتاً دیے تھے, ہدیتاً دیے تھے. دیکھیں آج معاشرے میں ایک چیز ہے نا کہ ذاکرین کو ہدیہ نہیں لینا چاہیے, بے شک نہیں لینا چاہیے, لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہم الجھ جاتے ہیں جب بھی اللہ کے کسی حکم میں اپنے دل کی خواہش ڈالتے ہیں. مجالس کا ذکر حسین کا ہدیہ دینا معصومین کی سنت ہے, حرام کیا ہے جب ہم طے کرنے لگے ہمیں اتنے 1000 چاہیے, ہمیں اتنے 100 چاہیے, ہمیں اتنا چاہیے. ہم اگر مقرر کرتے ہیں تو ہم ذکر حسین بیچ رہے ہیں, ہمیں حق نہیں ہے, لیکن دینا ائمہ کی سنت ہے. تو ائمہ نے, امام نے بھی دبل ابن خزائی کو اپنا جبہ دیا. کیوں؟ اس نے بہترین اشعار میں امام کا مرثیہ پڑھا, اور اس کے بعد پھر امام نے کچھ سکے دیے. اس کی بیٹی نابینا تھی, گھر آیا اور اس نے وہ سکے جن پہ امام رضا کا نام تھا, امام اپنی بیٹی کی آنکھوں سے مس کیا تو اس کی بیٹی کی بینائی بحال ہو گئی. اللہ یعنی امام کے در سے صلوات پڑھے بابا
صاحب.
اگر کسی کو امام کے ہاتھوں سے مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ مگر جب اس کا وقت آخر آیا تو ہوا کیا؟ آخری سانسوں میں اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا, زبان بند ہو گئی. اس کا بیٹا علی, وہ اس روایت کو بیان کرو, میں پڑھ رہی ہوں کتاب معجزات امام حسین سے, اس نے روایت ہے, اس کا بیٹا علی کہتا ہے جب میں نے وقت آخر اپنے باپ کا چہرہ سیاہ ہوتے دیکھا اور اپنے باپ کی زبان کو بند ہوتے دیکھا تو قریب تھا کہ شاید میں بھی شیعہ مذہب چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے سوچا ایسا شخص جس کو امام کے در سے ملے, امام عطا کریں, اگر اس کا انجام بخیر نہ ہو تو کس کا ہوگا؟ دل بے چین تھا. کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا مگر دل بہت بے چین تھا. کہا 3 دن کے بعد میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور دیکھا میرے بابا بہت خوبصورت سفید, اجلا سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور سفید چادر کو سر پہ لپیٹا ہوا ہے. بابا میرے خواب میں آ کے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہا بابا یہ وقت آخر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹا میں دنیا سے چھپ کر شراب پیا کرتا تھا, یہ وہ شراب پینے کا گناہ تھا کہ وقت آخر میرا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا اور میری زبان بھی بند ہو گئی تھی, مگر مرنے کے بعد مجھے حضرت رسالت مآب کی زیارت ملی. جب رسول خدا کی زیارت ملی تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ دبل مجھے وہ مرثیہ سنا جو تُو نے حسین کی شان میں لکھا ہے. میں نے رسول اللہ کو ان کے نواسے کا مرثیہ سنایا, گریا کیا اور ایک بارگی کہا کہ اپنا جو لباس ان کے پاس تھا انہوں نے کہا ایک اور سفید لباس مجھے عطا کیا. کہا اپنے بیٹے سے خواب میں جو میں پہنے ہوا ہوں نا یہ مجھے رسالت مآب نے عطا کیا ہے, یہ جو چادر ہے میرے سر پہ یہ مجھے رسالت مآب نے عطا کی ہے. یہ روایت میں نے کیوں پڑھی؟ اگر دل مردہ ہو جائے امام کے در سے ملنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے, انسان گناہوں کا اسیر ہو جاتا ہے. اسی لیے امام کہتے ہیں جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کرو, روزانہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اگر کسی گناہ کو کرتے رہو گے تو جیسے ایک پودا ہے, ابھی آپ نے بویا ہے, آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں, اگر وہ پودا درخت بن گیا تو کیا ہاتھوں سے کھینچ کے نکل آئے گا؟ نہیں نکل سکتا, جڑیں مضبوط ہو گئیں. ایسے ہی گناہ ہمارے وجود میں آ جائے جسے امام کے در سے مل رہا تھا گناہ کا اسیر تھا, مگر اگر خدا کا فضل و کرم ہو جائے, واسطہ محمد و آل محمد مل جائے تو اس کا بھی, اس کی آخرت بخیر ہو جاتی ہے, وہاں خدا اس کو زندہ دل کر دیتا ہے. اور میں اور آپ آج ایک معاشرے میں, ایک بڑی عجیب بات ہے, اگر کوئی بے اولاد ہے اور نیک ہے تو میرے اور آپ کے, ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے, جب یہ نیک ہے تو بے اولاد کیوں ہے؟ اللہ طوائف کو بھی دے دیتا ہے اولاد, تو اپنے نیک بندے کو اولاد کیوں نہیں دے رہا؟ اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے تو یہ تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت نیک ہے, اگر اللہ اس کی بیماری دور نہیں کرے گا تو کس کی دور کرے گا؟ یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے, سوچنے کا انداز ہی غلط ہے. اللہ حکمت رکھتا ہے,
اگر ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے لگیں تو خدا ہی نہ بن جائیں. اللہ ہر عمل میں حکمت رکھتا ہے. خدا کسی کو کوئی رتبہ جنت میں دینا چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے یہ شخص بہت نیک ہے, اس کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ چاہیے, مگر اس اعلیٰ مرتبے کے لیے کچھ عمل بھی چاہیے. اور یہ مردہ جس معاشرے میں ہے یہ اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ اس پر صبر کرے گا, یہ صبر اس کو اس درجے تک پہنچا دے گا. مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی. بس ایک روایت بیان کر دوں, آیت اللہ حسن علی نخودگی, جن کا میں نے تذکرہ بھی گزشتہ مجالس میں بھی کیا ہے, جو آیت اللہ خمینی کے استاد تھے, عرفانیت کے مالک تھے, ان کا جوان بیٹا, ایسا شخص جو ماہر عرفانیت ہو, جو سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر بتا دے کہ تم پر اگر تکلیف ہے تو کس وجہ سے, تمہارے مردے کا قبر میں کیا حال ہے, جو اتنا بلند مرتبے پر ہو. اس کا اپنا جوان بیٹا اتنا بیمار کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا, اور ڈاکٹر نے کہا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ نہیں بچے گا. آیت اللہ حسن علی نخودگی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا بابا بہت پریشان تھا. ایک بارگی میں بالکل, میری حالت غیر تھی, میرے بابا امام حسین کی قبر کی خاک شفا لے کر آئے اور میرے منہ میں ڈال دی اور خود کمرے سے باہر چلے گئے. کہا میری آنکھ بند تھی, تکلیف میں تھا, ایک بارگی میں نے دیکھا کوئی نورانی ہستی آئی ہے اور مجھے پکڑ کے اوپر آسمان کی طرف لیے جا رہی ہے. میں اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوں, دیکھا ایک اور نورانی ہستی آئی اور کہا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا دو, اس کی شفا امام حسین کی قبر کی خاک کے وسیلے سے مانگی گئی ہے. کہ ایک بارگی میں نے دیکھا کہ میں نیچے آیا تو مجھے احساس ہوا اچھا ہی میری روح تھی, اور پھر میں نے دیکھا کہ میری روح کو جسم میں ڈالا گیا, میری آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد لوگ تھے جو پریشان تھے. تو دیکھیے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا, دل کتنا ہی مردہ ہو جائے مگر اللہ نے ہمیں چاردہ معصومین کا وسیلہ دیا ہے. اللہ کا ذکر کرتے جائیے, چاردہ معصومین کا وسیلہ دیتے جائیے. زندگی میں دل مردہ ہو, جسم مردہ ہو, اللہ ان کے وسیلے سے مردہ جسم میں جان ڈال دیا کرتا ہے. صلوات پڑھے
محمد.
روزانہ میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں جو محمد والے محمد کے فضائل میں ہے. میزان الہی کا پہلا حصہ یہی ہے. آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں فضائل محمد والے محمد ہیں. قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 59 آیت کا نمبر, پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, وقل الحمد للہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفا. قل الحمد للہ, میرے حبیب اللہ کی حمد کرو, اللہ کا شکر کرو. وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفا, اور اللہ کا سلام ہے عباد ہی اس کے بندوں پر, اور ان بندوں پر عباد الذین اصطفا جن کو اللہ نے چن لیا ہے. اب آسان اردو میں بیان کر دوں, اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تمام حمد اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کا سلام اللہ کے منتخب بندوں کے لیے ہے. وہ منتخب بندے کون ہیں؟ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں. آیت نے ایک مسئلہ حل کر دیا. آج ہم پر اعتراض ہوتا نا, یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, یہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ آیت جواب دے رہی ہے, ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ نے سلام بھیجا, خود محمد مصطفیٰ نے سلام بھیجا. اور یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ اپنے بندوں پر سلام بھیجتا ہے. کن بندوں پر؟ اللہ نے آگے کہہ دیا جن کو میں نے چن لیا ہے, یہ وہی چاردہ معصومین ہے, اسی لیے ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. اور کیونکہ اللہ نے چنا ہے, یہ منتخب بندے ہیں, اللہ ان کی مدح بھی کرتا ہے. کیسے مدح کرتا ہے؟ روایتوں میں دیکھیے, رسول اسلام کی زندگی میں, اللہ کے رسول کی زندگی میں 83 جنگیں ہوئی ہیں. کچھ میں رسول خود شامل تھے اور کچھ میں مدینے میں تھے اور صرف لشکر کو بھیجا گیا تھا. ایسی ہی ایک جنگ تھی, اس جنگ میں مولا کائنات کو بھیجا سپاہیوں کے ساتھ. اب 2-3 دن گزر گئے, خبر نہیں مل رہی. اب آج کا زمانہ تو ہے نہیں نا, انٹرنیٹ پہ فوراً خبریں آنے لگیں, واٹس ایپ پہ. تو اب 2-3 دن گزر گئے, رسول بے چین ہیں. رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے, ایک مرتبہ کہا میرا دل بے چین ہو رہا ہے, میں نے 2-3 دن سے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا. دل کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کیا ہوا، پتا ہے علی گئے ہیں تو فتح کر کے آئیں گے، علی جس جنگ میں ہو اور فتح نہ ہو ایسا ناممکن ہے، نہیں. دل کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ میرا دل بے چین ہے، میں نے دو تین دن سے اپنے بھائی علی کی زیارت نہیں کی، علی کا چہرہ نہیں دیکھا، دنیا کو سمجھا رہے ہیں میں کتنی محبت کرتا ہوں ان سے. اچھا، پھر رسول نے تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے جو سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر لائے گا وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق و امین رسول. رسول کو نبی نہ ماننے والوں نے بھی کہا یہ سچے ہیں، اب اصحاب کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اب لوگ نکلے گھروں سے کہ اب جائیں، اب جو رسول نے کہہ دیا کیا نہ مانگے، سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ آخری چیز جنت مانگ لیں گے، جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو اب لوگ نکلے گھروں سے، سلمان فارسی بھی نکلے، اور سلمان فارسی ایک بلند پہاڑ پہ چڑھنے لگے. آپ جانتی ہیں سلمان فارسی کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی، کافی عمر تھی، ان کا اللہ نے زندگی دی تھی. اب اتنی ضعیفی کے باوجود پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے جب پہنچے ایک اونچی جگہ پر تو دیکھا دور سے مولائے کائنات آ رہے ہیں. جیسے ہی علی کو آتا دیکھا تو ایک دم پہاڑ سے اترنے لگے. مولا نے وہاں سے پکار کے کہا، سلمان آہستہ، آرام سے اترنا، پہاڑی سے اتر رہے ہو. میں ضمانت دیتا ہوں جب تم نے مجھ کو سب سے پہلے دیکھا ہے تو تم ہی جا کے رسول کے سامنے گواہی دو گے. جب علی نے یہ کہہ دیا، اب سلمان آہستہ آہستہ اترنے لگے. مولائے کائنات قریب آئے، جب قریب آ گئے کہا فتح مل گئی ہے، آ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے میرا لشکر. اور پھر مولا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، کیونکہ مولا کل کا علم جانتے ہیں، ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھ چکی ہیں دو دن پہلے. تو مولا نے کہا، سلمان اللہ کے رسول سے کیا مانگو گے؟ سلمان نے نہیں پوچھا، سلمان کو بتانا نہیں پڑا، علی جانتے ہیں. کہا، سلمان اللہ کے رسول سے آج کیا مانگو گے؟ رسول نے کہا تھا جو مانگوں گا. کہا، مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے، آپ بتا دیجئے کیا مانگوں، کیونکہ سلمان بھی جانتے ہیں، جو علی جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. کہا، مولا آپ بتا دیجئے میں اللہ کے رسول سے کیا مانگوں. مولا نے کہا، سلمان اللہ کے رسول سے کہنا، جب رسول معراج پر گئے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جبرائیل رک گئے تھے. اللہ کے رسول میں آگے بڑھا، جبرائیل کون ہے؟ ملائکہ کے سردار ہیں. کہا، اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. اور ایک ایسی منزل آئی تھی قرب کی کہ جہاں صرف خدا تھا اور حبیب خدا تھا. تو ملائکہ کائنات نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھنا تنہائی میں قرب کی منزل پر، اللہ نے آپ سے جو باتیں کی تھی وہ باتیں مجھے بتا دیجئے. اب سلمان سے یہ کہہ دیا، سلمان اترے، پہنچے رسول کے پاس، اللہ کے رسول مولائے کائنات آ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کو فتح مل گئی ہے اور میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں. کہا، بہت خوش ہوئے رسول، مبارک ہو سب کو کہ فتح مل گئی ہے. کہا، اللہ کے رسول اب دیجئے مجھے، آپ نے کہا تھا جو مانگو گے میں دوں گا. کہا، بالکل دوں گا سلمان، کیا چاہیے؟ کہا، اللہ کے رسول معراج پر اللہ نے قرب کی منزل پر آپ سے جو باتیں کی تھی وہ مجھے بتا دیجئے. جیسے ہی سلمان فارسی نے یہ جملہ کہا، رسول اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بارلہ معراج کی اس منزل پہ تجھ سے وعدہ کیا تھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور زمین پر سلمان سے کہا تھا جو مل جائے، تمام عرب سے کہا تھا جو مانگو گے وہ عطا کروں گا، بارلہ میں کیا کروں، اس سے وعدہ تھا جو مانگے گا دوں گا، تجھ سے وعدہ تھا نہیں بتاؤں گا، میں کیا کروں. جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سلمان میں یہ ظرف رکھ دیا ہے، وہ ان باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ سلمان کو بتائیے گا مگر تنہائی میں، کوئی دوسرا اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو سنانا تو دور کی بات ہے. کہا، تنہائی میں آپ بتا دیجئے. سلمان فارسی کہتے ہیں، رسول اسلام مجھے تنہائی میں لے گئے، رسول بتاتے جا رہے تھے اور مجھے وہ باتیں حفظ ہوتی جا رہی تھی. جب رسول بتا چکے، کیا بتایا؟ 1000 باتیں. جب بتا چکے میں گھر آیا اور دہرانے بیٹھا تو ان 1000 باتوں میں سے 500 باتیں فضائل علی میں تھی اور 500 باتیں فضائل فاطمہ زہرا میں تھی. سلوات پڑھیں بابا. ہمیں فخر ہے، ہم جنہیں علیہ السلام کہتے ہیں اللہ معراج کے قرب کے منزل پر ان کی مدح کرتا ہے. ہم کیا پڑھیں گے فضائل علی؟ یہ فضائل علی و فاطمہ پڑھنا سنت الہی ہے جسے ہم زمین پہ ادا کر رہے ہیں. بس میزان الہی کے عنوان کے تحت دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے
سورہ تکاثر پر, اور سورہ تکاثر پر میں آپ کے سامنے 7 آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی ہوں اور کل 8 آیتیں ہیں. کل کی مجلس میں اس منزل تک پہنچے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم علم یقین رکھتے, اگر تم عین الیقین رکھتے, تو اسی دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ تم جنت و جہنم کے مناظر دیکھتے. یعنی یقین کے اس منزل پر آ جائیں میں اور آپ کہ جب اسی دنیا میں ہم جنت و جہنم کو محسوس کر سکیں, عقل کی آنکھوں سے دیکھ سکیں, یقین حاصل کر سکیں. کیا ہے یقین؟ جب ایک پوچھنے والے نے امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام,
اللہم صل علی محمد و آل محمد,
ایک پوچھنے والے نے پوچھا مولا یقین کیا ہے؟ امام رضا کہتے ہیں اللہ نے یقین سے زیادہ بہتر اور یقین سے زیادہ اعلی چیز کسی کو نہیں دی. یعنی اللہ جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے اس کی عطا کردہ چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ہے یقین. پوچھنے والے نے کہا مولا یقین تک پہنچے کیسے جب اللہ کی بہترین نعمت ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی نعمت نہیں ہے, تو یقین تک پہنچے کیسے؟ اب جو امام رضا نے بیان کیا, میں خدا سے بیان کرنے سے پہلے دعا کر رہی ہوں, خدایا یہ حدیث امام رضا میں آخری سانس تک نہ بھولوں, آپ سب نہ بھولیں. اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی نا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. جب پوچھا مولا یقین تک کیسے پہنچے, تو امام رضا کہتے ہیں دیکھو اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان. اب گنتے جائیے, اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان, ایمان سے ایک درجہ بلند ہے تقوی, اور تقوی سے بلند ہے یقین. یعنی میں اور آپ ہر مسلمان کو کتنی منزلیں طے کرنی ہے؟ کلمہ پڑھا اسلام پہ آ گئے, علی ابن ابی طالب آل محمد کی ولایت کو مانا ایمان کی منزل پر آ گئے, الحمدللہ میں اور آپ ایمان کی منزل پر ہیں. ایمان سے آگے بڑھنا چاہے صاحب تقوی بن جائیے, آسان اردو میں کہوں گناہوں سے بچیے, ہر گناہ سے بچیے, ہر واجب ہر مستحب پہ عمل کیجئے. متقی امام کے ماننے والے, علی کا نام امام المتقین ہے. اگر ہم صاحب تقویٰ ہو جائیں تو ہم علی کے ماننے والے, حقیقی ماننے والے بن جائیں. تو اسلام پہلا اسٹیپ, دوسرا اسٹیپ ایمان, تیسرا اسٹیپ تقویٰ, اور جو تقویٰ سے امام کے تقویٰ سے بھی بلند ہے یقین. تو یقین تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان مدارج سے گزرنا پڑے گا. میں اور آپ تقویٰ کی منزل پر آ کر پھنس جاتے ہیں. میں سب کی ذمہ داری نہیں لیتی, یہاں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اہل یقین ہوں گے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل یقین کی منزل پر, مگر میں اور آپ تقویٰ کی منزل پر پھنس جاتے ہیں, گناہ بھی کر دیتے ہیں, واجب پر عمل بھی کرتے ہیں. ہم کیسے یقین تک پہنچے؟ یقین اتنا اہم ہے کہ ایک مرتبہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا, حضرت ابراہیم نے کہا تھا بارے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن کی آیتیں میں پڑھ نہیں رہی ہوں, صرف ترجمہ گنا رہی ہوں, کوئی وقت بہت مختصر رہ گیا. جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو اللہ نے کہا کیوں ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی اللہ ایمان ہے یقین ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا ابراہیم چار پرندوں کو لو, ان کو ذبح کرو, ان کے گوشت کو قیمہ بناؤ, مکس کر دو چاروں کے گوشت کو, چار مختلف پہاڑ پہ رکھ دو, چاروں کی چونچیں اپنے ہاتھ پہ رکھو, پکارو گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے. پورا واقعہ ہے قرآن میں, جیسے ابراہیم نے چونچوں کو پکڑا, پکارا ہے پرندوں, وہ گوشت مختلف پہاڑوں پہ تھے, اڑتے ہوئے آئے, وہ چاروں پرندے زندہ ہو کے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اڑے. جب اڑے ہیں ابراہیم نے دیکھ لیا آنکھوں سے اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ شان علی ابن ابی طالب ہے, علی یقین کے اس منزل پہ تھے کہ مولا کہتے تھے اگر اللہ حجابات نظروں کے سامنے سے ہٹا بھی دے تو علی ابن ابی طالب کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی یقین کامل کی منزل پر ہیں. صلوات پڑھے بابا سے. تو اب ہم کیسے جانیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم سب کہتے ہیں اللہ پہ یقین ہے ہمیں, ہاں مگر ہم اہل یقین میں سے ابھی تک نہیں ہیں. اچھا کیسے پتا چلے, ہم کیسے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, جانچے کیسے, معیار کیا ہے کہ ہم پتا چل جائے کہ ہم اہل یقین ہیں؟ ایک پوچھنے والے نے یہی سوال امام رضا سے پوچھا. امام رضا نے تین نشانیاں بتائیں, اللہ کرے یہ تینوں نشانیاں ہم میں پائی جائیں, نہیں ہے تو خدا پیدا کر دے, ہمیں توفیق دے دے. امام رضا نے کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم اہل یقین میں سے ہو کہ نہیں, یہ تین خوبیاں اگر تمہارے اندر ہیں تو تم اہل یقین ہو.
میں آج فقط ایک خوبی بیان کروں گی, وقت مختصر ہے, مصائب اون محمد پڑھنے, فقط ایک خوبی آج بیان کروں گی, باقی دو خوبیاں انشاءاللہ کل. پہلی خوبی جو انسان میں ہو تو وہ اہل یقین ہوتا ہے. امام رضا کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے, اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو, کامل بھروسہ, تو پھر تم اہل یقین میں سے قرار پاؤ گے. اچھا میں اور آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے, بالکل ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے ذرا ذرا سے کاموں کے لیے, اگر فلاں سفارش کر دیں میرے بچے کو جاب مل جائے, وہ فلاں گھرانے کا لڑکا بڑا قابل ہے, اگر فلاں مجھے وہاں سے کوئی سفارش مل جائے, میری بچی کو رشتہ مل جائے, فلاں علاقے میں مکان بڑا اچھا ہے, فلاں, ہم جگہ جگہ پر انسانوں کے محتاج ہو جاتے ہیں, فلاں کا وسیلہ, فلاں کر دے, فلاں کر دے. یاد رکھیے حدیث قدسی ہے اور اس پر ایمان کی طرح عمل کیجئے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, پروردگار عالم کہتا ہے اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ کیا, کسی سے بھی امید لگائی, اس امید کو میں توڑ دوں گا. جس کو اللہ توڑ دے, ہے کسی میں طاقت جوڑنے کی, فلائیں گے تو یہ لائیں گے. مطلب میں پریکٹیکلی اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں, جو میں نے کوشش کی اپنے بچوں کے اندر ڈالی, میرے بچوں کو اور کچھ یاد نہ ہو لیکن یہ حدیث قدسی یاد ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بھئی گھر میں کوئی تقریب ہے, آئیں گے ماموں, آئیں گے فلائیں گے, تو کچھ نہ کچھ آج کیک آئے گا, کچھ نہ آج ولادت کا دن ہے امام کی, اور بچوں نے کہا نہیں آج تو آئے گا, میں نے کہا آج نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے امید لگا لی, آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا, اللہ چاہے گا تو بھیجے گا, نہیں تو اور واقعی نہیں آئے, کیونکہ حدیث قدسی ہے. اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ, میں نے مثال کیوں دی, اگر ہم اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنا چاہتے ہیں, ہمیں بچپن سے کوشش کرنی ہے, ہمیں ہمیشہ یقین کرنا ہے کہ صرف خدا کی ذات پر. اور اللہ کیا کہتا ہے, اگر تم نے سب کو چھوڑ کر فقط مجھ پر بھروسہ کیا تو میں جہاں سے تمہیں جو تمہیں چاہیے, جہاں سے راستے نہ ہوں گے وہاں سے راستے بنا دوں گا. وہ خدا جس نے بن مانگے جسم دے دیا, آنکھیں دے دی, ہاتھ پیر دے دیے, رزق دے دیا, اولاد دے دی, سب کچھ وہ دی, سانسیں جو ہم لے رہے ہیں وہ دے رہا ہے, جو بن مانگے اتنا دے رہا ہے, تو جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے گا. جسے کہنے, یعنی ہم کہتے اس لیے کہ ہماری ابدیت رہے, ورنہ تو بغیر کہے بھی جان سکتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز اللہ پہ بھروسہ ہو. اچھا اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک روایت کو چند جملوں میں بیان کر دوں. رسول اسلام رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ محمد
رسول اسلام کے زمانے میں مدینے میں رسول کے صحابی تھے سالبہ بن حاطب انصاری, بہت نیک, بہت عبادت گزار, مگر بہت غریب. بار بار رسول کے پاس آتے ہیں سالبہ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے, اللہ مجھے غنی کر دے. حالت یہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر رسول دعا کر دیں گے دعا رد نہیں ہوگی. بار بار آ کے رسول کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں, اللہ مجھے غنی کر دے, اور رسول ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرو. اور رسول کا جملہ کیا تھا, قلیل رزق پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو بہتر ہے بجائے اس کے کہ زیادہ رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہو جاؤ. جس حال میں خدا رکھے شکر نہیں, مگر بار بار آ کے مانگتے نہیں, اللہ کے رسول میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں, اللہ مجھے مال دے گا تو میں اس کا بھی حق ادا کروں گا, اس کے بندوں کا بھی حق ادا کروں. بار 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 آ کے رسول سے, رسول کے باقی صحابی کے اللہ کے رسول کر دیجئے, بار بار آ کے کہتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی, بار الہ جو اس کے دل کی مراد ہے اس کو دے دے. رسول کا دعا کرنا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ہوا کہ اس کے پاس مویشیوں کا غول ہو گیا. عرب میں اس زمانے میں آدمی کیسے مالدار ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریاں زیادہ ہوں, اونٹ ہو, گھوڑے زیادہ ہوں. اب اس کے مویشی بڑھنے لگے. جب مویشی بڑھنے لگے, کہاں وہ نماز کی اول صف میں ہوتا تھا, کہاں نوبت یہ آئی کہ فقط فجر کی نماز رسول کے ساتھ جماعت سے پڑھتا تھا اور عشاء کی نماز, صرف فجر کی اور عشاء کی. پھر یہاں تک اس کا غلہ بڑھنے لگا کہ اب وہ فقط جمعے کی نماز پڑھنے مدینے میں آتا تھا. اتنا اس کا ریوڑ, اتنا غلہ بڑھ گیا کہ مدینے کے باہر ایک وادی میں رہنے لگا. اور یہ نوبت آ گئی کہ اب وہ نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آیا. رسول نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا سالبہ کو, کہ اللہ کے رسول اللہ نے اس کو بہت عطا کر دیا ہے, وہ اپنے ریوڑ کو غلے کو سنبھالتے ہوئے مشغول رہتا ہے اور نماز کے لیے بھی. کیا ہوا, نماز قضا ہونے لگی. اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول, اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ اللہ سے جنت مانگے, اللہ نے رزق دیا تو برکت پیدا ہو گئی. یعنی جب بڑھا, جب رزق بڑھا, جسے اللہ پہ بھروسہ نہ ہو, جب رزق بڑھا تو اب اتنا کہ اللہ سے غافل ہونے لگا. اچھا اب آیت زکات اتری. آپ کو پتہ نا اسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے, ایک دم سے روزہ نہیں تھا, نہیں, دو ہجری میں روزہ واجب ہوا. ایسی جب زکات کی آیت آئی تو اللہ کے رسول نے اپنے منتخب بندوں کو چنا اور کہا جاؤ جا کے سالبہ سے کہو زکات کی آیت آئی, تمہارے پاس جانور بہت ہی, زکات ادا کرو. اور جب سالبہ سے زکات لے لینا تو بنی سلیم کے علاقے میں جانا, وہاں بھی ایک آدمی بہت مالدار ہے, بہت اونٹ ہے اس کے پاس, اس کو بھی کہنا اللہ نے زکات کی آیت اتاری ہے, زکات ادا کرے. کیونکہ آپ ہم سب پہلے تشریح جانتے ہیں زکات کس چیز پر واجب, اتنا غلہ ہو, اتنے جانور ہو, اتنا سونا ہو, اتنی کشمش ہو تو زکات واجب ہوتی ہے. اچھا, اللہ کے رسول نے بھیج دیا, نکلے. اب جب سالبہ کے پاس پہنچے, آپ سنیں گے جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ کس قدر حقیر ہو جاتا ہے. کہاں رسول اللہ سے دعا کیجئے مجھے غنی کر دے, مجھے مالدار کر دے. جب جا کے ان نمائندوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم زکات دو, تمہارے پاس اتنے جانور ہیں, پتا سے جملہ کیا کہا, اچھا اب محمد ہم سے بھی جزیہ لیں گے. جزیہ لیتے تھے مسلمان کافروں سے. تو آپ کا یعنی اگر آج کی اردو میں سمجھاؤں, یعنی محمد اب مجھ سے بھی ٹیکس لیں گے, میں نہیں دیتا, میں نہیں دیتا. جسے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو, یہ میرے پاس اتنا ریوڑ کہاں سے آیا, خدا نے دیا ہے, اگر خدا کے حکم پر اس میں سے کچھ نکال کے زکات دے دوں گا تو جس نے اتنا دیا کیا وہ اس سے بڑھا کے نہیں دے گا. لیکن جب اللہ پہ بھروسہ نہ ہو وہ گناہگار ہو گیا. اور جب وہی نمائندے رسول کے بنی سلیم کے علاقے میں گئے, اس شخص سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا زکات, اس نے کہا رکو. اس نے اپنے اونٹوں کو گنا اور جو بہت سب سے صحت مند اونٹ تھا وہ لایا. تو جو گئے تھے زکات, انہوں نے کہا کہ اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ سب سے صحت مند جانور دو, کوئی سا بھی اونٹ دے دو. اسے کہا میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں بہترین جانور دوں. تو سب سے جو صحت مند اونٹ تھا وہ کہا یہ لے جائیے رسول کو دیجئے, میری زکات ہے. تو اگر انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے, بچے کہتے ہیں نہیں بھروسہ تو کیا, اگر اللہ پہ بھروسہ نہ کرے پریکٹیکلی وہ کرتا جائے تو آپ نے سالبہ کی حدیث سن لی, انسان ایمان بھی جاتا ہے, اسلام بھی جاتا ہے, پھر جہنم میں جاتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اگر ہم اہل یقین بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں اور آپ اپنی ذات میں دیکھیں ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں, کامل حد تک کریں, بس اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کریں. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اہل یقین میں سے ہو جاتا ہے, پروردگار اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دیتا ہے اور اس کے قلم میں بھی تاثیر, اس کے تحریر میں بھی تاثیر دے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل یقین میں سے. کیوں؟ ایمان کی منزل انتہا ہے یقین. اسلام, ایمان, تقویٰ, یقین, ہم سب کو پہنچنا ہے. اللہ ہم سب کو پہنچا دے, ہم سب نے اہل یقین تک پہنچنا ہے. تو جس نے وہ کمال پا لیا اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دیتا ہے, جو کہے گا قبول ہوگا. اللہ اس کی تحریر میں بھی تاثیر دے دیتا ہے, وہ قبول ہوتی. کیسے؟ کتاب ہے عرفہ کی کرامتیں, پڑھیے, بہت لطف آئے گا, واقعہ سے بھری ہوئی ہے. ہمارے شیعت کے عرفہ کی واقعات اس میں درج ہیں. اس کتاب سے روایت بیان کر رہی ہوں. عرفہ کی کرامتیں کتاب میں ایک روایت ہے. اچھا, روایت کس کی ہے کہ ایک شخص تھا, اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں شہید ڈاکٹر محمد بہشتی, جنہیں اللہ نے شہادت دی. انہوں نے اپنی زندگی میں اس واقعے کو بیان کیا. مشہد کا میئر ایک شخص کو بنا دیا گیا, اور یہ زمانہ ہے آیت اللہ خمینی سے پہلے کا, رضا شاہ کا زمانہ ہے. وہ مشہد کا میئر بن گیا. ڈاکٹر محمد بہشتی کہتے ہیں کہ جب میں اس سے ملا تو میں نے دیکھا کہ نماز کی تو پابندی کرتا ہے مگر یہ خاص دیندار نہیں ہے, ہر بات پہ عمل نہیں کرتا اللہ کی. بس ٹھیک ہے, نماز پڑھا ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, نہیں ہے, پرواہی نہیں ہے. کچھ دن بعد جب میں اس سے ملا تو میں نے دیکھا یہ تو انتہائی اسلام کا پابند ہو گیا ہے, اسلام کی ایک ایک چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی, ہر بات پہ عمل کر رہا ہے, جھوٹ نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے کردار میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا ایک وجہ سے. کہا مجھے بتاؤ گے؟ کہا میں بتاتا ہوں. میئر بننے سے پہلے میں رضا شاہ ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, اور ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ میرے ملازم تھے. ہاسپٹل کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ ہاسپٹل کے ایک ہال میں دیمک لگ گئی, جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کیا اس ہال میں دیمک لگ گئی اور جتنی لکڑی کے کبرڈز تھے اور چیزیں تھیں دیوار, چوکھٹ, دروازوں کی, سب کو کھانے لگی. اور میں فکر مند تھا اگر یہ ہال کی سب چیزیں تباہ برباد ہو گئیں تو رضا شاہ تو میری جان لے لے گا, کیسے خیال کیوں نہیں رکھا. اور اسپرے کر کے ہم تھک گئے, وہ دیمکوں سے جان ہی نہ چھوٹے. کا ایک مرتبہ اسپتال کا ایک ہاسپٹل کا ایک ملازم آیا میرے پاس, اور جیسے آیا میرے کمرے میں تو کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ بہت پریشان ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا جب ایک ملازم نے یہ پوچھا پہلے تو مجھے غصہ آیا, یہ ہوتا کون ہے پوچھنے والا کہ میرا چہرہ پریشان کیوں ہوتا ہے. آدمی جب پریشان ہو تو چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس کو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. تو ایک ملازم کہتا ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں. کیوں؟ کہاں ہوں پریشان, اس لیے تم دیکھ نہیں رہی ہو, پورا ہال جو ہے ہاسپٹل کا دیمک کھا رہی, کیا ہوگا؟ کہ میں آپ کو حل بتاتا ہوں, آپ چلیے حسن علی نخودی کے پاس, جن کے بیٹے کا واقعہ میں نے مجلس کی ابتدا میں پڑھا, انہیں کا واقعہ مجلس کے اختتام میں پڑھ رہی ہوں. کہا چلیے ذرا حسن علی اصفہانی نخودی کے پاس, آپ چل کے ان کو مسئلہ بتائیے, وہ آپ کو حل بتائیں. کہا تم چلے جاؤ, تم پہچانتے ہو. ارے اس زمانے میں تو اتنا دیندار بھی نہیں تھا, میں کیا کسی عالم کے پاس جاؤں؟ عالم تو ہم کہہ رہے تھے, ہم کسی ملا کے پاس کیوں جائیں, میں کیوں جاؤں, تم چلے جاؤ. کہا نہیں, مسئلہ آپ کا ہے, آپ کو ہی جانا پڑے گا. کہا میں اپنے اس ملازم کے ساتھ گیا, اور جب حسن علی نخودگی کے گھر پہنچا تو زمین پر فقط ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, کوئی سامان نہیں تھا, چٹائی بچھی ہوئی تھی, اور چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے. میں پہنچا, ان نظروں کو اٹھایا, کیا بات ہے؟ کہا میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, میرے ہاسپٹل کے ہال میں دیمک لگ گئی ہے, بہت اسپرے کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ نہیں جا رہی. کہا اچھا, ایک کاغذ پہ لکھا, غور سے سنیے گا, ایک کاغذ پہ لکھا اے دیمکو, جمع کا صیغہ, بہت سی دیمک تھی, اے دیمکو چلی جاؤ. بس ایک پرچی پہ لکھا کہ اس کو لے جا کے چھت کے بیچ میں لٹکا دینا. کہا جب مجھے پکڑایا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی, ہاں ان کی لکھی ہوئی تحریر فارسی وہ پڑھ لیں گی, دیمک اور چلی جائیں گی, بڑی مشکل سے ہنسی روکتے. میرا آپ کا بھی یہی حال ہے, کوئی ہمارے سامنے کرے گا تو ہمیں بھی یقین نہیں آئے گا. کہا ایک دم میں بڑی مشکل سے ہنسی روکتے ہوئے باہر آیا تو ملازم نے کہا آپ کیوں ہنس رہے؟ کہا سوچو ذرا, کیا دیمکیں لکھے یہ پڑھ لیں گی پرشین, یہ فارسی جانتی ہیں؟ کہا جو آغا نے کہا ویسے ہی کریں. میں نے اپنے ملازم سے کہا بھائی اگر میں یہ کروں گا تو سارے ہاسپٹل والے میرا مذاق اڑائیں گے, پاگل ہو گیا ہوں, تم کر دو. کہا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. وہ پرچی لی, ملازم گیا چھت کے بیچ میں, اس نے اس پرچی کو لٹکا دیا. مشہد کا یہ میئر کہتا ہے جب میں اگلے دن ہاسپٹل پہنچا میں حیران تھا, چھت کے بیچ سے وہ کاغذ لٹک رہا تھا, دیمکیں لائن بنا کے زمین پر اتر رہی تھی اور مرتی جا رہی تھی, مری ہوئی دیمکوں کا انبار لگ گیا اور وہ ہاسپٹل دیمک سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا. یعنی جو اہل یقین ہو جائے, اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر دیتا ہے, اللہ اس کی تحریر میں بھی تاثیر دیتا ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے منتظر اہل یقین میں سے چاہیے. صلوات پڑھے بابا سے. آج میں اور آپ کہتے ہیں نا کروڑوں شیعوں میں مولا کہ آپ کو 313 نہیں مل رہے, 313 میں سے کتنے ہیں حسین کے اصحاب کی طرح کہ وہ یقین کی اس منزل پر ہو کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہہ دے ہمیں جان حسین پہ نثار کرنی ہے. امام زمانہ کو بھی ایسے ہی منتظر چاہیے. جب تک میں اور آپ یقین کی اس منزل تک نہیں آئیں گے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. اور روزانہ میں آپ کے سامنے دعائے سلامتی امام زمان پڑھنے کا ثواب بیان کر, آج ایک اور ثواب بیان کر دوں کہ جو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پڑھتا ہے, پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. غلام کو آزاد کرنا معمولی بات نہیں ہے, آزاد کرنا قید تھا, ایک پورا مکمل ہیومن بینگ, ایک پورا انسان قید ہے, غلام ہے, وہ جو کہے گا آقا وہ کرے گا. اور اگر اس غلام کو آپ آزاد کر دیں, انسان سے ہم اور آپ آزاد ہیں, آزاد کر دیا جائے بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے وقت کے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا مانگتا ہے پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. میں اور آپ کہتے ہیں امام زمان آئیں گے, مولا ہمیں اپنے مددگاروں میں شامل رکھیے گا. ہم آج بھی امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں مولا آپ کی حکومت قائم ہوگی تو ہم آپ کے مددگار بنیں گے. ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, ساری ظالم حکومت ہے, مولا آپ کو کتنے لوگ پہچانتے نہیں ہیں. ہم پہچانتے ہیں, آپ پہچانتی ہیں, میں پہچانتی ہوں. ہمارا اختیار کہاں ہے؟ ہمارا اختیار کہیں پر ہو نہ ہو ہمارے جسم پہ تو ہے. ہاتھ اپنی مرضی سے ہلاتے, بولتے اپنی مرضی سے, سوتے اپنی مرضی سے ہیں, کھاتے اپنی مرضی سے ہیں, تو اس جسم پہ تو ہمارا اختیار ہے نا. کم از کم ہم اتنا کریں, اس جسم پر امام زمانہ کی حکومت قائم کر دیجئے. جو بات امام کو ناپسند ہے وہ اس جسم سے نہ ہو, جو بات امام کو پسند ہے وہ ہم انجام دیں. اگر ہم اس جسم کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر امام زمان کی حکومت قائم کر دیں تو مولا کہتے ہیں تمہیں مجھے بلانا نہیں پڑے گا, میں خود ڈھونڈ کے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا. اور کیسے امام گھر پہنچتے ہیں؟ بس دو جملوں میں آخری روایت اور مصائب کی منزل. آیت اللہ سیستانی, ہم میں سے اکثریت آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہے. آیت اللہ سیستانی کے والد باقر سیستانی عاشق امام زمان, بہت بے چین تھے. مجھے امام زمان کی زیارت مل جائے. امام بہت اعمال کرتے تھے, 40 دن یہاں اعمال, مسجد سہلا میں اعمال, مسجد کوفہ میں اعمال, جگہ جگہ, مگر امام کی زیارت نہیں مل رہی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے عہد کیا کہ میں 40 جمعہ شہر کی 40 مختلف مسجدوں میں زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ پڑھوں گا اور گڑ گڑا کے دعا کروں گا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. آیت اللہ سستانی کے والد کہتے ہیں 39 جمعہ 39واں جمعہ آیا, میں پڑھ ہی رہا تھا دعا, ایک بار کی میں دیکھا کہیں سے روشنی آ رہی ہے, گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اتنی تیز روشنی کہاں سے آ رہی ہے. میں بے اختیار اٹھا, میں نے بڑھ کے دیکھا تو ہماری لائن میں مکان تھا, اس مکان سے روشنی بلند ہو رہی تھی. بے اختیار میں نکلا گھر سے, جیسے مجھے کسی نے الہام کیا, اسی گھر میں امام زمان ہے جو اتنا نور بلند ہے. کہا, میں دروازہ کھٹکھٹایا, پہنچا اس گھر میں, دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے چادر سے ڈھکا ہوا, اور اس کے سامنے امام زمانہ کھڑے ہوئے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا, میں نے امام کو سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا, اور عالم تھے, آیت اللہ سستانی کے والد بھی عالم تھے, عرفانیت کی منزل پہ تھے, پہچان گئی میرا امام ہے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ امام زمانہ سے کہتا, امام زمانہ نے مجھ سے کہا, ارے مجھ سے زیارت کے لیے کیوں اتنے اعمال کر رہے ہو, تم اس صاحب جنازہ جیسے بن جاؤ, میں خود تمہارے گھر آؤں گا. یہ مولا نے فقط آیت اللہ سستانی کے والد سے نہیں کہا, ہم سب سے کہہ رہے ہیں, تم اس طرح بن جاؤ, میں ڈھونڈ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا. کہا, صاحب جنازہ کیا ہوا؟ کہا, یہ وہ عورت ہے جو 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی, ضروری سے ضروری کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے, ہم سب کو نکلنا پڑتا ہے. کہا, کیوں نہیں نکلی؟ اس لیے کہ رضا شاہ نے کہا تھا جو عورت بھی گھر سے باہر حجاب میں آئے گی, اس کا حجاب نوچ کے اتار لیا جائے گا. سپاہیوں کو حکم تھا اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے, کوئی اور عورت ہوتی تو کہتی میں کیا کروں, ضرورت ہے نکلنا پڑے گا, میں اللہ کو بول دوں گی, اللہ میں نے تھوڑی اتارا تھا, فلاں سپاہی نے کہہ جاتا. نہیں, میں ایک لمحے کے لیے بھی بے پردہ کیوں ہو جاؤں؟ آج اگر ہم شیعہ خواتین یہ سوچ لیں, دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں, دنیا کچھ نہیں ہے امام زمانہ کے مقابلے میں, اگر ہم اپنے حجابوں کی حفاظت کرنے لگیں. امام زمانہ کہتے ہیں, ایسے صاحب جنازہ جیسے بن جاؤ, میں خود تمہارے گھر آؤں گا, مر جاؤ گے تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. امام نے پیغام دے دیا. خدا کرے کہ ہمارے جسم پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے. کربلا والوں نے سلیقہ سکھا دیا. عزاداروں, آج ام المصائب بی بی زینب کبرا کو ہم پرسا پیش کریں گے. شہزادی اون محمد کی مادر گرامی ہے. شب عاشور جب مولا حسین نے کہہ دیا تھا کل قربانی کا دن ہے, کل ہم سب نے قربان ہونا ہے, تو تاریخ یہ کہتی ہے تمام شب عاشور تمام بیبیاں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے بیٹوں کو, بھائیوں کو, شوہروں کو تیار کر رہی ہیں. مولا حسین رات کا ایک حصہ شب عاشور کا عبادت میں گزارتے ہیں, ایک حصہ خیموں کے طرف میں گشت کر رہے ہیں. مولا جب خیموں کے اطراف سے گزر رہے تھے, بی بی زینب کے خیمے کے قریب جیسے ہی امام حسین پہنچے, امام خیمے کے باہر ہیں اور خیمے کے اندر سے زینب کبرا کی آواز آ رہی ہے, اپنے ایک زانو پر اون کو لٹایا ہوا ہے, ایک زانو پر محمد کا سر, اور اپنے بچوں سے کہتی جاتی ہے, میرے بچوں, میرے شیروں, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر تیار کے پوتے ہو, بیٹا کل قربانی کا دن ہے, قدم پیچھے نہ ہٹیں, مجھے سرخرو کر دینا خدا کے سامنے, سب سے پہلے قربان ہونے کے لیے آگے بڑھنا. عزاداروں, آپ سب مائیں ہیں, میں بھی ماں ہوں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, خدا جب ہمیں ماں بنا دے اور اللہ اگر بیٹا دے دے, ہر بیٹے کی ماں کے دل میں دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں. ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے میرے بیٹے کا سہرا ضرور دکھائے, میرے بیٹے کا گھر میرے سامنے آباد ہو جائے, اور ہر ماں کے دل میں دوسری خواہش یہ ہوتی ہے, میں مروں تو میرا جنازہ میرے بیٹے کے کندھے پر ہو, خدا میرے بیٹے کو اتنی زندگی دے کہ میرا جنازہ میرے بیٹے کے کندھوں پر ہو. ہوتی ہے نا یہ خواہش. آؤ سلام کرے کربلا والی ماؤں کو جو شب عاشور تمام رات اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں. زینب کہہ رہی ہیں کل مرنے کا دن ہے, سب سے پہلے تم نے قربانی پیش کرنی ہے. عزادار روزے عاشور آ گئی, بار بار اون محمد جاتے ہیں مولا حسین کے پاس, ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے, اگر دارو میں نے تو بہت آسانی سے پڑھ دیا، لیکن جب اونو محمد آ کے کہتے تھے نا مولا حسین سے، مامو جان ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، حسین سر سے پیر تلک دیکھتے تھے اونو محمد کو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کہتے تھے اونو محمد میں نے تمہیں اپنی گودوں میں پالا ہے، اپنی گود میں پروان چڑھایا ہے، ارے میں گود کے پالوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اجازت نہیں مل رہی، بار بار اونو محمد جاتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے، ماں نے پہلا سوال کیا، ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی اللہ کا شکر میرے بچے زندہ ہیں، زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ اونو محمد کہتے ہیں اماں ہم بار بار جا رہے ہیں ماموں کے پاس، مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے، اماں ہمیں اجازت دلوا دیجئے۔ زینب کبری نے کہا اچھا بچوں، عباس علمدار کو آواز دی، عباس، عباس علمدار آئے، کہا عباس ذرا میرے بھائی حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جیسے ہی عباس علمدار گئے نا مولا حسین کے پاس، عجب جملہ کہا، کہا مولا شہزادی زینب نے طلب کیا ہے، آپ کو بلا رہی ہیں، اور مولا آج شہزادی خیمے میں ایسے ٹہل رہی ہیں جیسے بابا علی چلا کرتے تھے، آج تو بی بی زینب کے چلنے کی رفتار بھی وہی ہے جو ہمارے بابا علی کی تھی۔ ایک بار کی مولا حسین اٹھے، آئے شہزادی زینب کے خیمے میں، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ایک درخواست ہے، اور اس امید پر کر رہی ہوں، زندگی میں آپ نے کبھی میری بات نہیں ٹالی۔ کہا بہن بولو کیا بات ہے؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو، بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو، بڑا کٹا کڑا امتحان ہے حسین کے لیے۔ حسین رونے لگے، کہا زینب آج قربانی کا دن ہے، مگر ہو سکتا ہے ان کا باپ راضی نہ ہو۔ کہا نہیں مولا، جب میں مدینے سے چلی تھی عبداللہ نے کہہ دیا تھا کوئی سخت وقت آئے میرے بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا، مولا میرا شوہر بھی راضی ہے، میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ مولا حسین نے کہا زینب جاؤ، آج قربانی کا دن ہے، میں نے اجازت دی۔ جیسے اجازت مل گئی نا، مولا عباس نے بچوں کو تیار کرایا، عباس کے شاگرد تھے فن حرب میں، یہ عباس نے ان کو لڑنا سکھایا تھا۔ ایک بار کی عباس علمدار نے ایک کو گھوڑے پہ بٹھایا، اون کو بٹھایا، پھر محمد کو بٹھایا، جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے نا، اب مقتل کی طرف جانا ہے، اب لاکھوں کے لشکر کی طرف جانا ہے، اب پلٹ کے زندہ نہیں آئیں گے۔ ایک بار کی ماں آگے بڑھی، ماں نے دونوں کے بازوؤں کو پکڑا اور کان قریب کر کے ہلکے سے کہا، اے بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ جاؤ، خبردار پانی نہ پینا، ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ابھی علی اصغر پیاسا ہے۔ ارے یہ ماں ان سے کہہ رہی ہے جو تین دن کے پیاسے ہیں، کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی پانی تک پہنچ جاؤ تو پی لینا، کہا نہیں خبردار مجھ سے وعدہ کرو اگر لڑتے لڑتے فرات تک بھی پہنچو گے تو پانی نہ پینا، ابھی حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بچوں نے وعدہ کیا، بچے نکلے لڑنے کے لیے، اور اس شاداد شجاعت سے لڑے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر کے حملہ ہوا۔ ایک بار کی جب بچے گھوڑے سے گرنے لگے، صدا دی مامو ادرکنی، اس صدا کو سننا تھا، حسین دوڑے، عباس دوڑے، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو امام حسین نے اٹھایا، دونوں کے لاشیں لے کر، ایک کی روح پرواز کر چکی تھی اور ابھی بڑا بیٹا زندہ تھا، لب ہل رہے تھے، چند سانسیں باقی تھی، لا کے لاشوں کو خیمے میں رکھ دیا۔ جب بھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لاتے تھے، سب سے آگے زینب ہوتی تھی، بیویوں کو جمع کرتی تھی، گریا کرتی تھی، مگر جب بیٹوں کے لاشیں آئے، عباس نے لاشا زمین پہ رکھا، حسین نے لاشا زمین پہ رکھا، فضا سے کہا، فضا زینب کہاں ہے؟ فضا کہتی ہے مولا بی بی زینب اپنے خیمے میں۔ کہا جاؤ زینب کو بلا لاؤ، ابھی ایک بچے کی کچھ سانسیں باقی ہیں، زینب بچوں سے ودا کر لے۔ فضا گئی ہیں اور کہا بی بی زینب چلیے آپ کے بچے آئے ہیں، عزاداروں گھر بھی جاؤ گے تو یاد کر کے رہو گے۔ پتہ ہے زینب نے کیا کہا؟ ارے زندہ کیوں آ گئے؟ میں نے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ بی بی فضا کہتی ہے نہیں بی بی زینب چلیے آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ شہزادی زینب آئی، دونوں بچوں کے لاشیں، ایک بچے کے لب ہل رہے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں زینب بچوں سے ودا کر لے۔ بی بی زینب دونوں بچوں کے درمیان آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ عزاداروں دعا کیا کرو، خدا کسی ماں پر یہ وقت نہ لائے گود کے پالے نظروں کے سامنے مر جائے، دعا کیا کرو خدا
ساری گودیوں کو آباد رکھے. زینب بیٹھ گئی بیچ میں, دیکھا کہ محمد کی روح نکل چکی ہے, آن کے لب ہل رہے ہیں. ماں نے کان خریب کیے, بیٹا کہہ رہا تھا اماں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ہم لڑتے لڑتے پہنچ گئے تھے فرات تک, اماں ہم نے پانی نہیں پیا, آپ ہم سے راضی ہے؟ زینب نے خوش ہو کے کہا, میرے شیرو میں تم سے راضی ہوں, تم نے مجھے سرخرو کر دیا. بچے کی روح پرواز کر گئی. عزدارو زینب نہیں روئی, نہیں روئی زینب. کیوں؟ اگر میں روؤں گی تو ان بیویوں کو پرسہ کون دے گا, ان بیویوں کا خیال کون رکھے گا؟ نہیں روئی کربلا میں, قیدی بنی نہیں روئی, رہائی ملی نہیں روئی, مدینے گئی نہیں لیا پرسہ, بھائی کا پرسہ لیا. مگر جب زینب کبرا اپنے گھر میں داخل ہوئی, دروازہ کھولا, سامنے دو مسلے تھے, مسلے اٹھا کے سینے سے لگائے, کہا میرے شیرو ماں تمہارے بغیر جی نہیں سکے گی, ارے ماں کو بھی اپنے پاس بلا لو. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود ہماری اس مجلس عزا کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. معبود امام زمانہ کے